हम दुआ कैसे करें? दुआ नमाज या इबादत क्या है? एक मुफक्किर आजम का कौल है कि दुआ रूह व नफ्स का सबसे गहरा, वाज़ह और ऊंचा मजहर है, और जब तक अल्लाह की मर्जी होगी यूं ही रहेगा। दुआ आदमी की घुट्टी में है। दुआ की तबीयत और मिजाज का जहूर हमेशा ही इंसान में तरह तरह से बकसरत जाहिर होता रहा है, खा उसकी जुबान, मजहब और तबके कुछ ही रहे हों। इसलिए दुआ व इबादत की कोई भी शक्ल क्यों न हो, उसकी कोई जगह और वक्त मुकर्रर क्यों न हो, हर जमाना और मकाम के इंसान, हत्ता के कदीम तरीन इंसान में भी उसका जहूर नजर आता है। कभी कभी जब दुआ का जवाब नहीं मिलता और कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आता तो कुछ लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसके बावजूद भी वो दुआ करना बिल्कुल से नहीं छोड़ देते, क्योंकि इंसान की सरिश्त व खमीर में दुआ करने की तरफ रग़बत व मैलान जड़ पकड़े हुए है। इस हकीकत के ज़ेर असर एक अंग्रेज नक्काद व अदीब सैमुअल जॉनसन ने कहा था, दुआ एक ऐसी चीज है जिसके सबूत के लिए किसी खारजी और बाहर की दलील की जरूरत नहीं है, उसकी दलीलें बजात खुद उसमें मिल जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा खाना पीना और सांस लेना वगैरह। दुनिया की कदीम तारीख गवाह है कि यूनान, जो फलसफा व तमद्दुन का गहवारा था, दुआ की रूह और आदतों से भरा हुआ था। मशहूर फलसफी ज़ेनोफोन या ज़ेनोफर अपने सफर का हर दिन दुआ से शुरू करता था। मशहूर वाइज प्रेक्लिस अपनी तकरीर दुआ करके शुरू किया करता था। होमर शायर आजम ने अपनी शोहरा आफाक नज्म अलियाद को दुआ से शुरू किया है। अफलातून ने भी कहा है कि हर अक्लमंद आदमी पर यह वाजिब है कि अपनी जिंदगी का हर काम करने से पहले खुदा से मदद तलब करे। दुआ कोई कसबी चीज नहीं है जो कोशिश करके इंसान में पैदा होती हो, वो तो इंसान के खमीर में है। इंसान ने उलूम व फुनून व तमद्दुन में खाह कितनी ही तरक्की कर ली हो, खुद को उसने कभी दुआ करने से बाला नहीं समझा। उसने हर बात तजर्बे से सीखी है कि फिक्र तमद्दुन की तरक्की के बावजूद दुआ हमेशा ही मुफीद और जरूरी होती है।
बिठाता है मुझको चरागाह में, बिठाता है मुझको चरागाह में, खिलाता है गुल वो मेरी राह में, खिलाता है गुल वो मेरी राह में, खुदा ही मेरा अब गुलिस्तान है, खुदावंत मेरा जो चौपान है, खुदावंत मेरा जो चौपान है। रुलाएंगी क्या भला मौत तो मुझको डराएगी क्या, भला मौत मुझको डराएगी क्या, खुदा ही मेरा जब निगहबान है, खुदावंद मेरा जो चौपान है, खुदावंद मेरा जो चौपान है।
दुआ कैसे की जाए, दुआ क्या है और इंसानी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत व मकाम है, ये बात जान लेने के बाद सवाल उठता है कि दुआ कैसे की जाए। तो आइए हम मसीहियत की तालीम की रोशनी में इसका जायजा लें। इंजील मुकद्दस के एक रावी जनाब लूका ने हमें खबर दी है कि जनाब सैयदना मसीह मिन्हुस्सलाम एक बार तखलिये में दुआ कर रहे थे। जब फारिग हुए तो शागिर्दों यानि हवारियों ने आपसे दरियाफ्त किया कि ऐ खुदावंद आका, हमें भी दुआ करना सिखाइए। इंजील शरीफ लूका 11वें बाब की पहली आयत। मसीह के शागिर्दों पर यह बात बखूबी जाहिर हो चुकी थी कि जनाब मसीह की अजीब व पुरजलाल जिंदगी में और दुआ में एक गहरा और अटूट रिश्ता है। शायद इसीलिए वो आपके पास ऐसी दरखास्त लेकर आए। जनाब मसीह जैसा एक तजर्बेकार आसमानी मुअल्लिम उन्हें मिल गया था, इसलिए वो तसल्ली बख्श जवाब पाने में कामयाब हुए। काबिल उस्ताद वही माना जाता है जो अपने इल्म तजर्बे को तालीम की बुनियाद बनाकर तालीम देता है। वो शागिर्दों को फकत यही बताने पर इक्तफा नहीं करता कि निशाना और मंजिल मकसूद तक इस तरीके से पहुंचा जाता है, बल्कि वो उन्हें करके और दिखाकर बताता है। सय्यदना अल मसीह ने उनको हमेशा के लिए एक जिंदा व पाइंदा नमूने दुआ अता फरमाया, एक ऐसा नमूना जिसमें इबारत सादा, मुख्तसर और पुरमग़्ज़ है, ऐसी इबारत जो खुदा के फजल के तख्त के सामने आसानी से बोली जा सकती है। दुआ का ये नमूना बड़ा आसान सा है लेकिन बड़े गहरे मतालिब का हामिल है। मसीही लोग उसे दुआए रब्बानी या खुदाबंद की तरफ से सिखाई हुई दुआ कहते हैं। ये दुआ चंद हिस्सों पर मुश्तमिल है, आइए जरा देखें। पहला हिस्सा ये दुआ बतौर तारुफ या पेशे लफ्ज की हैसियत रखता है, जो ये है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। दुआ के इस हिस्से में एक पुकार और इस्तदआ है जो हमें और हमारे आसमानी बाप यानी अल्लाह को एक हैरान कुन रिश्ते में मुंसलिक कर देती है। जहां जहां इस गुफ्तगु में लफ्ज बाप आएगा वहां वहां आसमानी व रूहानी बाप मुराद होगा। मसीहियत में जिसकी ताबीर अल्लाह की जात से की जाती है, इसमें दुनियावी और जिस्मानी रिश्ता मुराद नहीं है। इस गलतफहमी से खुद को बचाए रखिए। गुरबत का ये वो रिश्ता है जिसे हमारे और अल्लाह के बीच कायम करने के लिए जनाब मसीह मिन्हुस्सलाम तशरीफ लाए थे। इस निदा व पुकार में फिदिया और नजात इंसानी का राज छुपा हुआ है, और वो ये है कि अल्लाह ने अपने मसीह को इस गर्ज से दुनिया में भेजा है कि वो ईमान लाने वाले इंसान को लानत से छुटकारा देकर अल्लाह के रूहानी बेटे बेटियां बन जाने की तौफीक इनायत करे। नई तखलीक और नई जिंदगी का राज भी इसी में पोशीदा है, यानी रूहुल कुद्स ईमान लाने वाले को एक नया जन्म अता फरमाता है। इसी में ईमान का भेद भी मस्तूर है। اس تعارفی کلمے سے اس بات کا اظہار ہو جاتا ہے کہ دعا کرنے والے بندے کا دعا کے سننے والے مالک و آقا یعنی اللہ مستجیب الدعوات کے ساتھ محبت کا ایک شخصی انوکھا رشتہ اور قربت و رفاقت ہے۔ دعا کرنے والے کو روح القدس یہ علم و احساس مرحمت فرماتے ہیں کہ اللہ باپ ہے، اور یہی احساس اس کی روحانی زندگی کی نشو و نما کی قوت بنتا ہے۔ اس لیے ان مبارک کلمات اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، خاص طور پر خوب غور فکر کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ روح القدس کی جناب سے یہ حق و سچائی بن کر روح و قلب کو منور کر دے، اور ہم جب جب بھی اللہ کو پکاریں تو گویا پردہ محراب کے پیچھے پکار رہے ہیں، جہاں دعائیں مفید و کارگر بن جاتی ہیں۔ بے اللہ سے خصوص رکھنے والی تین التجائیں، تیرا نام قدوس و پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو۔ پہلی منت و التجا اس بات کی حامل ہے کہ انسان سارے دل، زبان، خیالات و اعمال سے باپ یعنی اللہ کے نام کی تعظیم کرے، اس کی بے عزتی و توہین نہ ہونے دے۔ دوسری التجا ایک قدرتی نتیجہ ہے جو پہلی التجا سے خود بخود نکلتا اور متفرع ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نام کی تمجید و تعظیم دلوں سے، زبان سے، خیالوں سے اور چال چلن سے کی جاتی ہے تو اللہ کے اختیار و اقتدار سلطانی کو خوب خوب پھیلنے کا موقع ہوتا ہے۔ تیسری التجا و درخواست کا مطلب ہے مکمل و غیر مشروط طور پر دعا مانگنے والے انسان کا اللہ کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کر دینا۔ اللہ کی مرضی و حکم تو آسمان پر جاری و ساری ہے۔ سیدنا مسیح کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی مرضی و مشیت روح عبادت اور مکمل اطاعت کی شکل میں زمین پر بھی آسمان کی طرح پوری ہو، کیونکہ مشیت الہی کو جاری کرنا آسمان کا جلال و شادمانی ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہم میں پوری ہونے لگتی ہے تو اللہ کی بادشاہی دلوں پر قائم ہو جاتی ہے۔ جیم مذکورہ ذیل تین التجاؤں کا تعلق انسان سے ہے۔ پہلی التجا جسمانی ضرورتوں سے متعلق ہے، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن کو دنیا کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہے، تاکہ بدن اپنی روحانی ضرورتوں اور فرائض کی بجا آوری میں مضبوط بنا رہے۔ دوسری التجا ہے دوسروں کو معاف کر دینے سے متعلق، ہمارے قرض ہمیں معاف کر دے، کیونکہ جس طرح بدن کے لیے خوراک ضروری ہے اسی طرح معافی بھی روح کی بنیادی اور پہلی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اللہ پاک کے بیٹے اور بیٹیاں تو ضرور ہیں، پھر بھی ہم گناہگار بھی تو ہیں، اور باپ تک رسائی اس بات پر منحصر ہے کہ مسیح کے خون و فدیہ دینے کے وسیلے ہمیں اللہ کے جناب سے معافی نصیب ہوتی ہے۔ تیسری التجا ہے ہمیں آزمائش میں نہ گرنے دے بلکہ برائی سے بچاتا رہے۔ یہ منت بھی گناہ اور اس کی فریبکاریوں سے بچے رہنے سے متعلق ہے، ہمارے فرائض اور واجبات سے اس کا تعلق ہے، اور دعا کرنے والے کو بھی ان کی آزمائشوں سے دور رہنا ہے۔ دال نتیجہ، اب اس دعا کے نتیجے اور ماحصل پر غور کریں، جو یہ ہے کہ اس طرح سے ہم اللہ کے حضور اپنی قربانی گزرانتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی سارے جہان کا مالک اور مالک الملک ہے، اس کے ہاتھ میں ساری قدرت و اختیار ہے، ہماری ساری دعاؤں اور منتوں کو سننے اور قبول کرنے کا سارا اختیار اسے ہی ہے، عظمت و جلال اسی کو سزاوار ہے، بادشاہی، قدرت اور جلال اسی کو سزاوار ہے۔ یہ دعا کا آخری حصہ ہے، ہم یہ چیزیں اسی اللہ کی بزرگی کے لیے مانگتے ہیں۔ دعا کے اس نمونے کو پیش کرنے کے بعد جناب مسیح نے اپنے ایمان لانے والوں کو شوق دلایا کہ اللہ یعنی باپ کے حضور اپنی التجائیں پیش کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ انجیل شریف متی 7:7۔ یقین کامل کے ساتھ جناب مسیح نے ہمیں اس بات پر اکسایا ہے کہ جو مانگتا ہے اسے ملے گا، جو تلاش کرتا ہے وہ پائے گا۔ گویا کہ آپ نے ہمارے ذہنوں پر اس حقیقت کے اثر کو چھوڑنا چاہا کہ دعا کا بھی ایک لا تبدیل قانون ہے، یعنی یہ کہ جو بھی مانگتا ہے اسے ملے گا۔ پھر اگر کوئی مانگتا تو ہے مگر پاتا نہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہے۔ کبھی یہ رکاوٹ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ مانگنے والے کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے قریب ہے اور وہ التجاؤں کو سنتا ہے، یا کوئی اور شک اس کے دل میں جاگزی ہوتا ہے، اور جو شک کرتا ہے اللہ کے حضور سے اسے کچھ نہیں ملتا۔ کبھی اس کی وجہ کوئی گناہ ہوتا ہے جسے دعا مانگنے والے نے اللہ کے حضور اعتراف و اقرار کرتے ہوئے معافی کے لیے پیش نہیں کیا ہے۔ یاد رہے کہ گناہ ایک حجاب ہے جو انسان سے اللہ کے چہرے کو مستور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی غیر مفید اور غلط چیز مانگنے کی وجہ سے بھی خدا آسمانی باپ اسے قبول نہیں کرتا۔ سیدنا مسیح کے ایک شاگرد جناب یعقوب نے لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ دعا کبھی اس لیے بھی نامقبول ہوتی ہے کیونکہ وہ دل سے نہیں بلکہ بطور ایک مذہبی فریضے کے مانگی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ دعا محبت الہی اور اس کی طرف رغبت و شوق کی خاطر مانگنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں عبادت کیسے کی جاتی تھی؟ سامری قوم کی ایک عورت سے گفتگو کرتے وقت سیدنا مسیح منہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا آسمانی باپ تو اپنے پرستاروں کی تلاش کرتا ہے اور اسے یہ بات بڑی مرغوب و پسندیدہ ہے کہ یہ پرستش روح اور حق یعنی سچائی میں کی جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ انجیل مقدس یوحنا 4:23-24۔ اس قول سے مسیح کی مراد یہ تھی کہ عابد و پرستار اور معبود یعنی اللہ میں مکمل موافقت اور ہم آہنگی ہونی چاہیے، بالکل جس طرح بدن میں رہتی ہے۔ آنکھ اس لیے ہوتی ہے کہ روشنی کا احساس کرے، کان اس لیے کہ آواز سنیں۔ اسی طرح پرستار کو بھی باطنی طور پر ٹھیک ٹھاک اور درست ہو کر روحانی عبادت سے لطف اندوز ہونا چاہیے تاکہ روح القدس کا اسے حصول ہو۔ پھر روح القدس خود شفاعت و مناجات کرتا ہے اور تب عابد کی عبادت روح اور صداقت میں ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ توریت شریف پر چلنے والے یہودی اور سامری انجیل شریف پر چلنے والوں سے مختلف ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک عبادت کا انحصار شریعت کے الفاظ پر تھا، سامریوں کی عبادت بہت کچھ اوہام پرستی کی نظر ہو چکی تھی. ان کے برخلاف انجیلی عبادت روح سے معموری کی عبادت ہے، یعنی یہودی عبادت کی ظاہرہ پرستی، اور لفظی عبادت کے برعکس مسیحی عبادت روحانیت پر زور دیتی ہے، اور سامری عبادت کی وہم پرستی کے برخلاف حقانیت اور سچائی کا سبق دیتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جناب مسیح کا سکھایا ہوا طریق عبادت عقل کے موافق اور ہمگیر ہے، جس میں نہ مکان کی قید ہے، نہ زمان کی، نہ عمر کی، نہ رسومات و لوازمات کی، نہ زبان کی، نہ جسمانی وضع اور نقل و حرکت کی، بلکہ وہ تو بھرپور روحانیت کی اور الہی قدرت و نشاط کی حامل ہے. باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. اس آیت سے زیادہ عبادت کے لیے اور کون سی بات حوصلہ کن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسے اپنے اللہ کی طلب و تلاش ہے. اللہ بھی جس نے روح کو بھیجا ہے حالت عبادت میں اس سے ملاقات کرتا ہے، تب ہی روح کو سیری حاصل ہوتی ہے.
بٹھاتا ہے مجھ کو چراگاہ میں، بٹھاتا ہے مجھ کو چراگاہ میں، کھلاتا ہے گل وہ میری راہ میں، کھلاتا ہے گل وہ میری راہ میں، خدا ہی میرا اب گلستان ہے، خداوند میرا جو چوپان ہے، خداوند میرا جو چوپان ہے. محبت سے ہر دل کو جوڑوں گا میں، محبت سے ہر دل کو جوڑوں گا میں، بھلائی کا دامن نہ چھوڑوں گا میں، بھلائی کا دامن نہ چھوڑوں گا میں، خدا ہی کا مجھ پر یہ احسان ہے، خداوند میرا جو چوپان ہے، خداوند میرا جو چوپان ہے.
اب سوال یہ ہے کہ عبادت اور دعا کا کیا طریقہ ہو. دعا کا ایک اعلی نمونہ پیش کرنے کے بعد مسیح نے ایک اور سبق دیا، جس میں آپ نے یہ سکھایا کہ دعا یا عبادت میں اللہ کی طلب یا شوق اور حقیقی پیاسے کی سی طلب ہونا چاہیے. اس کی وضاحت میں آپ نے ایک تمثیل کہی، جو ایک ڈھیٹ و بے حیا دوست کی تمثیل کے نام سے مشہور ہے. آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا. انجیل شریف لوقا باب 5 آیات 8 سے لے کر 11 تک. ایک دوسری تمثیل میں جناب مسیح نے یہ سکھایا کہ آدمی کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا، ایک شہر میں قاضی یعنی جج تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی پرواہ کیا کرتا تھا. اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، آخر اس نے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا نہ ہی آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی رہتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا. ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے. خداوند مسیح کیا فرماتے ہیں سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا اللہ اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. انجیل مقدس لوقا 18 باب آیات 1 سے 8 تک. ان دونوں تمثیلوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دعا میں محض لفظوں کے دہراتے رہنے میں اور دعا میں ہمت نہ ہارنے اور جد و جہد کرتے رہنے میں بڑا فرق ہے. جلیل القدر پیغمبر حضرت یسعیاہ کے صحیفے میں آیا ہے، اے خداوند کا ذکر کرنے والو، خاموش نہ رہو جب تک وہ یروشلیم یعنی بیت المقدس کو قائم کر کے روئے زمین پر اسے محمود یعنی قابل ستائش نہ بنائے، اللہ کو آرام نہ لینے دو. کتاب مقدس صحیفہ یسعیاہ 62 باب آیات 6 اور 7. ان دونوں تمثیلوں میں خداوند مسیح نے دعا میں باعزم رہنے اور جد و جہد کرتے رہنے اور ہمت نہ ہارنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس عادت کو بہت سراہا ہے، گویا کہ اس حقیقت کو وہ ذہنوں پر خوب بٹھا دینا چاہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے اسے ملے گا، اور جو تلاش کرتا ہے وہ پائے گا، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. ڈھیٹ قسم کے دوست کی تمثیل سے ہم ایمان کے اس اہم سبق کو بھی سیکھتے ہیں جو کہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. وہ شخص آدھی رات کو کسی دوسرے کے لیے روٹیاں مانگنے گیا. کسی غیر آدمی کے لیے درخواست تو زاری کرنا بڑی تعریف کا کام ہے. اس سے ہمیں ایمان کی قوت و تازگی حاصل ہوتی ہے اور ہمیں مؤثر دعا کے لیے اکساتی ہے. دوسروں کے لیے دعا کرنا سفارشی و شفاعتی دعا کہلاتی ہے، جو کہ بذات خود دعا کی ایک مکمل شکل ہے. وہ زندہ مسیح کے نام پر ہوتی ہے جو عرش الہی کے پاس رہ کر اپنا شفاعتی و سفارشی کام انجام دیتے رہتے ہیں. بیوہ کی تمثیل میں مسیح نے ہمیں دعا میں استقلال سے جمے رہنا سکھایا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کیونکہ وہ خود بھی لوگوں کی دعاؤں کو نظر انداز کرنا نہیں چاہتا۔ اگر بیوہ کا اصرار جج کے ٹال مٹول کو قابو میں لا سکتا ہے تو اس اللہ آسمانی باپ کے حضور جس کی رحمت عظیم ہے، اس کے برگزیدوں کی دعائیں کس قدر زیادہ با اثر اور مستجاب ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ کے مقاصد پورا ہونے میں خواہ دیر لگے، اس کا وقت ہوا کرتا ہے، اور اللہ کی حکمت کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے خواہ دعا کے مقبول ہونے میں دیر لگتی نظر آئے، ہمیں اپنی توقعات برقرار رکھنی ہیں، خدا کی طرف اپنی آس لگائے رکھنا ہے اور ہمت نہیں ہارنا ہے۔ عبادت و دعا کس جگہ کی جائے؟ انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جناب مسیح کے ظہور نے دعا اور عبادت کو سارے روایتی طور و طریقوں سے، سارے خاص خاص وقتوں سے اور خصوصی مقامات سے، جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگ مجبور ہوتے تھے، آزاد کر دیا ہے۔ جناب مسیح نے سامری عورت سے فرمایا تھا، اے خاتون میری بات کا یقین کر کہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلیم بیت المقدس یا کعبہ اول میں۔ انجیل شریف یوحنا 4:21۔ آپ نے اسی عورت سے، جس نے یہ بھی دریافت کیا کہ لوگوں کو کس جگہ دعا و عبادت کرنا چاہیے، یہ فرمایا کہ نہ تو اس پہاڑ کوہ نابلس پر، نہ یروشلیم میں واقع کوہ القدس پر عبادت کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تو ایک ایسی ہستی ہے جو سارے مقام و فضا کو محیط ہے، اس لیے اللہ کی عبادت ہم ہر کہیں کر سکتے ہیں جہاں اس کی حضوری کا احساس کر لیں۔ مسیح نے شخصی دعا جو تخلیہ اور تنہائی میں کی جاتی ہے، اس کی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل شریف بروایت حضرت متی 6:6۔ تنہائی و تخلیے سے مقصود یہ ہے کہ دعا کرنے والے کے لیے ایک پرسکون جگہ ہو، جہاں کمال یکسوئی کے ساتھ وہ اور آسمانی باپ تنہا ہوں۔ جناب مسیح کے پہاڑی پر دیے گئے وعظ کی روشنی میں جب ہم دعا کے موضوع پر غور کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دعا کی کوٹھری کی تصویر کشی کر دی ہے۔ وہ گویا اللہ ہمارے آسمانی باپ کے نور سے منور اور اس کی پرعظمت و حضوری سے معمور ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس مقام پر خداوند مسیح نے لفظ باپ کا استعمال 3 بار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے باپ سے مانگو، تمہارا باپ تم کو اجر بدلہ دے گا، اور تمہارا باپ مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ یہ تنہا مقام وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ایماندار دعا گو اپنے آسمانی باپ سے ملاقات کا لطف اٹھاتا ہے۔ جس نور اور روشنی کی وہاں ضیاباری ہوتی ہے وہ بڑی حیات بخش ہوتی ہے۔ اس روح القدس سے وہ جگہ معمور ہوتی ہے جو اللہ کی محبت کو لوگوں کے بارے میں انڈولتا ہے۔ سیدنا المسیح نے یہ سکھایا ہے، اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر لے اور دعا کر۔ متی 5:6۔ اس مقام پر مسیح ہم سے اس احتیاط کے خواہش مند ہیں کہ دعا کرنے والا پوشیدگی کا پورا پورا لحاظ کرے، تاکہ ان ریاکاروں کی طرح وہ نہ بن کر رہ جائے جو بازاروں اور گلی کوچوں اور عبادت خانوں میں سب کے سامنے اور آگے آگے رہنا چاہتے ہیں، تاکہ سب انہیں دیکھیں کہ کیسے متقی لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ نہیں بلکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، لیکن الہی معلم کا ارشاد یہ ہے، دروازہ بند کر لے۔ بند اس لیے کر لے تاکہ دنیا کے علاقوں سے کٹ جائے اور باپ کے ساتھ تھوڑی سی تنہائی پالے۔ جو اس بات کے شوق و انتظار میں رہتا ہے، اللہ کی طرف شوق و جوش سے بڑھنا چاہیے۔ ایک دیندار فلسفی نے کیا ہی عمدہ بات کہی ہے کہ جب تو دروازہ بند کر کے اپنی کوٹھری کی تنہائی میں ہوتے ہو تو خود سے یہ نہ کہو کہ میں تنہا ہوں، بلکہ یاد رکھو اور کبھی نہ بھولو کہ اللہ وہاں موجود ہے۔ سیدنا مسیح کی یہ تعلیم ہے، کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر لے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اللہ کے ساتھ تنہائی سوا دروازہ بند کیے ممکن نہیں، اس سے تو صرف یہ مراد ہے کہ دعا کرنے کے لیے ایکان و خلوت کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، کھیت، باغ، کسی درخت کے نیچے، مکان کی چھت یا بالا خانہ، یا کوئی پہاڑی، غار یا ٹیلا وغیرہ۔ مسیح پہاڑی پر یا کسی ویران جگہ میں اکثر دعا کیا کرتے تھے، اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ معلم دعا جناب مسیح نے اس سے اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو جسمانی آنکھوں سے دیکھے جانے کی محتاج ہے، اسے تو بس ایمان کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نور تو ہر اس عابد و پرستار کے دل میں چمکتا ہے جو خود کو دنیا سے الگ کر لیتا ہے اور مسیح کے روح کی رہنمائی کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ پھر تو روح اس شخص کو اللہ کی خاص حضوری میں لا کھڑا کرتا ہے۔ دراصل یہ بند دروازہ، پوشیدہ مقام، تنہائی و خلوت، یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کی تعبیر ہیں کہ خود کو الگ کر لیا جائے، یکسوئی کی جگہ پر جہاں خدا کے کامل ہونے کا اور اس کی پدرانہ محبت کا گہرائی سے دھیان اور مراقبہ کیا جا سکے۔
خداوند میرا جو چوپان ہے، خداوند میرا جو چوپان ہے، زمانہ ہی مجھ پر، زمانہ ہی مجھ پر مہربان ہے۔ خداوند میرا جو چوپان ہے، خداوند میرا جو چوپان ہے۔ مجھ کو چراگاہ میں، بٹھاتا ہے مجھ کو چراگاہ میں، کھلاتا ہے گل وہ میری راہ میں، کھلاتا ہے گل وہ میری راہ میں۔ خدا ہی میرا اب گلستان ہے، خداوند میرا جو چوپان ہے، خداوند میرا جو چوپان ہے۔ मोहब्बत से हर दिल को जोड़ूंगा मैं, मोहब्बत से हर दिल को जोड़ूंगा मैं, भलाई का दामन न छोड़ूंगा मैं, भलाई का दामन न छोड़ूंगा मैं, खुदा ही का मुझ पर ये एहसान है, खुदावन मेरा जो चौपान है, खुदावन मेरा जो चौपान है। क्यों दुश्मनों से डरूं, है नासिर मैं क्यों दुश्मनों से डरूं, है अरमा खुदा की खातिर मरूं, है अरमा खुदा की खातिर मरूं, खुदा ही मेरा दिल मेरी जान है, खुदावन मेरा जो चौपान है, खुदावन मेरा जो चौपान है, जमाना ही मुझ पर, जमाना ही मुझ पर मेहरबान है, खुदावन मेरा जो चौपान।